جمعہ 3 جون، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان میں تقریباً 49 خرب روپے کے مجوزہ وفاقی بجٹ کا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے کہا،
افواج پاکستان کے دفاعی بجٹ کے لیے 860 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو کہ 11% کا اضافہ ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے مالی سال سن 2016-17 کے لیے وفاقی بجٹ کے باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی موجودہ حکومت کا 4th بجٹ ہے، جو 48.94 خرب روپے پر مشتمل ہے۔ بجٹ میں زراعت کو ترجیح دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال دفاعی بجٹ میں 11% اضافہ کیا گیا ہے۔
ڈیفنس کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے افواج پاکستان کے دفاعی بجٹ کے لیے 15-16 کے 776 ارب کے مقابلے میں مالی سال 16-17 میں 860 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو کہ 11% کا اضافہ ہے۔
پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کی عدالت نے پاکستانی حاجیوں کے لیے کیے گئے انتظامات میں ہونے والی بدعنوانی کے مقدمے میں سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی سمیت 3 ملزمان کو قید کی سزا سنائی ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اسپیشل جج سینٹرل نذیر احمد نے فیصلہ سناتے ہوئے حامد سعید کاظمی اور سابق ایڈیشنل سیکرٹری مذہبی امور آفتاب اسلام کو 2 مقدمات میں 6-6 برس قید اور 14.83 کروڑ روپے جرمانے کی سزا دینے کا حکم سنایا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر ان مجرمان کو مزید 2 سال قید بھگتنا ہوگی۔ عدالت نے سابق ڈائریکٹر جنرل حج راؤ شکیل کو 3 مقدمات میں مجموعی طور پر 18 برس قید کی سزا سنائی، جبکہ انہیں بھی 14.93 کروڑ روپے جرمانہ دینا ہوگا اور عدم ادائیگی پر انہیں بھی مزید 2 سال قید بھگتنا ہوگی۔ خیال رہے کہ ان مجرمان کی تمام سزائیں ایک ساتھ شروع ہوں گی اور اس لحاظ سے یہ 6 سال کا عرصہ قید میں گزاریں گے۔
انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر متھرا میں تجاوزات ہٹانے کی کارروائی کے دوران پرتشدد جھڑپوں میں 24 افراد ہلاک اور 10 پولیس اہلکاروں سمیت 40 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش سے بھارت گایوں کی اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں نازیہ گلزار۔
اس مہم میں کہا گیا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ انڈین سرحدی محافظ دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد پر بڑی تعداد میں بنگلہ دیشیوں کو قتل کر رہے ہیں اور صرف پچھلے سال کے دوران کم از کم 45 بنگلہ دیشی مارے گئے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کے شہریوں پر فائرنگ کو روکے، لیکن انڈیا کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے غیر قانونی تاجر کی جانب سے انڈین سرحدی محافظوں پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش کا 40% زیادہ بیف انڈیا سمگل کیا جاتا ہے۔
ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ ایران علاقائی مسائل پر برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ ٹی وی پر اپنے خطاب میں آیت اللہ خامنئی کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکہ کے مقاصد ایران کے 180 ڈگری مخالف ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ مغرب کے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر وعدہ خلافی کر رہا ہے اور امریکہ پر اعتماد کرنا غلطی تھی۔ شام سے حاصل اطلاعات کے مطابق حلب شہر میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں فضائی حملوں میں 30 سے زیادہ شہری مارے گئے ہیں۔ ریسکیو ورکرز کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے 10 افراد بس پر سفر کرنے والے مسافر تھے، جو حملوں کے دوران نشانہ بنی۔ شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کو 19 میں سے 17 ایسے علاقوں میں امدادی قافلے بھیجنے کی اجازت دے دی ہے جن کی زیر محاصرہ علاقوں کے طور پر نشاندہی کی گئی تھی۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں درپیش علاقائی جنگوں کے خطرے کی وجہ سے یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو حل کرایا جائے۔ انہوں نے یہ بات پیرس میں ہونے والے مذاکرات کے آغاز پر کہی، جن کا مقصد امن عمل کو بحال کرنا ہے۔ یونانی کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ کریٹ کے جزیرے کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی الٹنے کے بعد 300 سے زیادہ افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے سینکڑوں افراد کے لاپتہ ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ کشتی الٹنے کے بعد سے اب تک 4 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ وہاں بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ادھر بین الاقوامی امدادی ادارے ہلال احمر کا کہنا ہے کہ لیبیا کے مغربی ساحل سے ملنے والی لاشوں کی تعداد 117 تک پہنچ گئی ہے. ان لاشوں کے بارے میں خیال ہے کہ یہ سب سہارا افریقہ سے ہیں, افریقہ سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے پناہ گزینوں کی ہیں. اور فرانس کے دارالحکومت پیرس میں دریائے سین کے ارد گرد اگلے چند گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح بلند ہونے کے خطرے کے پیش نظر ہنگامی رکاوٹیں لگائی گئی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. گزشتہ برس کپاس کی کم پیداوار ملک کی مجموعی شرح نمو پر اثر انداز ہوئی, اس کا جائزہ بھی آج پروگرام میں شامل ہے. اس کے علاوہ کھیلوں کا ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی آگے چل کر پروگرام میں آئے گا. مگر جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان کے وفاقی بجٹ کا اعلان ہو گیا ہے اور یہی آج سربین کا ہمارا بڑا موضوع ہے. بجٹ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے اور ہم جائزہ لیں گے پروگرام میں کہ یہ عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے اور ٹیکسوں میں چھوٹ اور دوسری جو اس کے اہم نکات ہیں اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں سے ہماری ساتھی سارہ حسن اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ ہیں. سارہ, بتائیے گا کہ اہم نکات کیا تھے بجٹ کے؟
جی, اب سے کچھ دیر پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں بجٹ کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ وفاقی بجٹ کا جو حجم ہے وہ 43.94 خرب روپے ہے, جس میں سے دفاع کے لیے 860 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, جبکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 800 ارب روپے رکھے گئے ہیں. دفاعی بجٹ جو ہے اس میں 11% اضافہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بجٹ میں ایف بی آر یعنی کہ ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف 36.21 خرب روپے رکھا گیا ہے. بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ 12,1276 ارب روپے ہے. یہ خسارے کا بجٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ بجٹ میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے ہے. تو اس سال کے بجٹ میں بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% ایڈ ہاک الاؤنس کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم اجرت 13,000 روپے سے بڑھا کر 14,000 روپے کر دی گئی ہے. جی عمر.
سارا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس آئیں گے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری رپورٹ جو پاکستان میں کپاس کی پیداوار سے متعلق ہے. پاکستان کی معیشت کا زیادہ انحصار زراعت پر ہے, مگر مالی سال 2015 اور 2016 پاکستان میں کپاس کی کاشت کے حوالے سے بدترین سال سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ اس برس پیداواری ہدف سے تقریباً 34% کم کپاس پیدا ہوئی. کم فصل ہونے کے باعث ملک میں کپاس کی قلت ہوئی, مجموعی ملکی پیداوار میں 0.5% کی کمی ہوئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کپاس درآمد کرنا پڑی. اس بحران کی وجوہات کیا ہیں اور کیا حالیہ برس اس صورتحال میں بہتری کا کوئی امکان ہے؟ لاہور میں نامہ نگار شمائلہ جعفری نے اپنی اس رپورٹ میں انہی باتوں کا جائزہ لیا ہے.
فصل ہوئی نہیں, یہ آپ کے سامنے.
رانا نذیر کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور وہ کاشتکار ہیں. گزشتہ برس نومبر میں کپاس کی چنائی سے پہلے ہی انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ علاقے کے دوسرے کاشتکاروں کی طرح انہیں بھی فصل میں گھاٹا ہی اٹھانا پڑے گا.
یہ جو پھٹی ہے نا, یہ آپ کے سامنے ہے, اس میں بھی ایک گلابی سنڈی ہے, یہ نظر آ رہی نا آپ کو. اس کا وزن نہیں ہے, بنولے میں آئل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو یہ کیڑا پھر رہا ہے. 11 اسپرے میں نے کی ہیں اور اسپرے کا حال دیکھ لیں, اس کا رزلٹ دیکھ لیں.
فصل خراب ہونے کی پہلی قیمت رانا نذیر کی طرح پنجاب کے کاشتکاروں نے ادا کی. پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر کے مطابق گزشتہ برس حکومت کی جانب سے 1.5 کروڑ گانٹھوں کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا تھا, جس میں سے محض 96 لاکھ گانٹھیں ہی کاشت ہو سکیں. اور وسیع و ریس رقبے پر لگی کپاس کیڑوں کے حملوں اور مختلف بیماریوں کے باعث ضائع ہو گئی.
اب یہ دیکھیں, اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ جو سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ہے وہاں پہ جو ڈائریکٹر ہے پچھلے 3 سال سے عارضی چارج پہ بیٹھا ہے. اسی طرح اسلام آباد میں ہماری جو کاٹن ریسرچ ہے وہ ٹیکسٹائل منسٹری کو دے دی گئی ہے بجائے ایگریکلچر منسٹری کی, بجائے وہ ٹیکسٹائل کے پاس ہے. وہاں پہ کام بالکل نہیں ہو رہا. ہمارے پاس بیج نہیں ہے, سیڈ کا سب سے بڑا پرابلم ہے, اور ہمارا جو بی ٹی جین پچھلے 10-15 سال سے چل رہا ہے وہ چوری کا.
تاہم فصل کاشت ہونے کے 6 ماہ بعد جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کپاس کی پیداوار میں ریکارڈ کمی سے مجموعی طور پر پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے اور یورپی منڈیوں تک ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی ڈیوٹی فری رسائی کے تحت ملنے والے آرڈرز پورے کرنے کے لیے مل مالکان کو بھارت سے کپاس درآمد کرنا پڑی.
اب ڈیزل پہ از ہیویلی ٹیکسڈ, فرٹیلائزر پہ بے شمار ٹیکس ہے, اس کے بعد بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی ہے, فارم مینجمنٹ جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے.
ڈاکٹر سلمان شاہ معاشی امور کے ماہر ہیں, وہ حالیہ بحران کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیتے ہیں.
یہ بڑے اسٹرکچرل قسم کے ایشوز ہیں جس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے اور فوکس کی ضرورت ہے, اور وہ فوکس اس وقت گورنمنٹ کا ایگریکلچر سائٹ پہ نہیں ہے. اور باتیں تو بڑی ہوتی ہیں لیکن فارمرز کو سڑکوں پہ نکلنا پڑ رہا ہے ٹو رجسٹر دیئر پروٹیسٹ. سو آئی تھنک کہ اس وقت گورنمنٹ کی کیپبلٹی جو ہے ٹو ٹیکل دیز ایشوز از بلو اسٹینڈرڈس.
بھارت میں مختلف سبسڈیز اور بجلی اور کھاد کی قیمتیں پاکستان کی نسبت کئی گنا کم ہونے کے باعث درآمد کی جانے والی کپاس سستی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کسانوں کو اس پر شدید تحفظات ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو وہ مستقل طور پر کپاس کی کاشت ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. شمائلہ جعفری, بی بی سی لاہور.
اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت کاٹن کمشنر ڈاکٹر خالد عبداللہ بی بی سی کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر خالد, یہ بتائیں کہ کپاس برآمد کرنے والا ملک درآمد کرنے پر کیوں مجبور ہوا؟
دیکھیے جی, پاکستان نیٹ امپورٹر رہا ہے ہمیشہ سے. پاکستان کے جو کپاس کی ضروریات ہیں وہ اس کی پروڈکشن سے ہمیشہ زیادہ رہی ہیں, لیکن اس سال چونکہ ہماری پیداوار کم ہوئی ہے تو ہمیں جو گزشتہ جو ہمارے اعداد و شمار ہوتے ہیں امپورٹ کرنے کے, اس سے ذرا زیادہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی.
تو یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پیداوار کم ہوئی, اس میں آب و ہوا ہے یا کیڑے کے حملے ہیں, ان کے لیے تو مناسب منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کیا کیا جانا چاہیے؟
جی دیکھیے, جس طرح کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ موسمی حالات, اس دفعہ تمام دنیا میں جو کپاس پیدا کرنے والے ممالک ہیں تقریباً کم و بیش ہر ملک میں ہی کپاس کی پیداوار متاثر ہوئی ہے, اور یہ موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کی وجہ تھی. یہ کلائمیٹ چینج باعث بنی کنڈیوسو انوائرمنٹ فار دی پیسٹ اینڈ ڈیزیزز کے لیے, اور اس کی وجہ سے ہمارے جو فصل تھی اس پہ گلابی سنڈی اور کاٹن لیف کرل وائرس, اس کا حملہ کچھ زیادہ ہوا اور اس کی وجہ سے پیداوار ہماری متاثر. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لوکل مارکیٹ میں جو پھٹی کی یا سیڈ کاٹن کی پرائسز ڈپریس رہیں, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی زمینداروں کی کراپ مینجمنٹ میں انٹرسٹ لوز کرنے کی, اور اس کی وجہ سے پیداوار ہماری کم ہوئی.
ڈاکٹر خالد عبداللہ, کاشتکاروں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی زراعت کی جہاں طرف توجہ ہی نہیں, فوکس ہی نہیں, ٹیکس زیادہ ہے کھاد پر, اس کے علاوہ جو بیج ہے وہ ناقص ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی میں ان سے اختلاف کرنے کی کوئی وجہ نہیں تلاش کر سکتا. یہ بات واقعی صحیح ہے کہ بیجوں کی, فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں, لیکن آج کا جو بجٹ آیا ہے تو آپ نے بھی شاید سنا ہوگا, اس میں پیسٹیسائڈ کے اوپر جو سیلز ٹیکس تھا 7% وہ بھی ریڈیوس کیا ہے, فرٹیلائزر کی قیمتیں بھی کم کی ہیں, ڈی اے پی کی بھی, یوریا کی بھی. تو آئی ہوپ کہ اگلے سال جو ہے یہ چیزیں, یہ جو زراعت کو جو مراد دی گئی ہیں یہ برابر ثابت ہوں گی اور ہماری ایگریکلچر امپروو ہوگی, ترقی کرے گی.
اچھا آپ نے کہا کہ زراعت کے لیے مراد کا اعلان کیا گیا ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے کسان کو یہ اس کا اعتماد بحال نہ ہو اور وہ کپاس نہ بوئے یا کم بوئے, تو اس کے تدارک کے لیے کیا کچھ انتظامات ہیں؟
دیکھیے اب تک جو کپاس کی پیداوار جو سوئنگ ہو رہی تھی, کیونکہ آج کل پاکستان میں اس کی کاشت کا موسم ہے, تو یہ قدر سست روی کا شکار تھی, زمینداروں کا جو کانفیڈنس تھا وہ بحال نہیں ہو رہا تھا. لیکن مجھے امید ہے کہ آج کی بجٹ تقریر کے بعد جو ہمارے زمیندار بھائی ہیں وہ اس میں بھرپور انٹرسٹ لیں گے اور جو کمی کا ہدف تھا وہ پورا ہو جائے گا.
ڈاکٹر خالد عبداللہ ہمارے اسٹوڈیوز آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج سیربین کا بڑا موضوع پاکستان کا وفاقی بجٹ ہے. ہمارے ساتھی ذیشان ظفر اسمبلی میں قومی اسمبلی میں موجود تھے. ذیشان یہ بتائیے کہ وہاں پر کیا محسوس ہوا, کیا فیل تھی جس وقت بجٹ تقریر ہو رہی تھی؟
جی عمر افریدی صاحب, اس ایوان میں کیونکہ پرائم منسٹر شامل نہیں تھے, وزیر اعظم نواز شریف ان دنوں لندن میں ہیں, تو ایوان میں جو ہے حزب مخالف کی جانب سے جو پہلے گزشتہ بجٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ مذمت کی جاتی ہے, ڈیسک بجائے جاتے ہیں, شیم کی آوازیں, وہ استعفیٰ وہ فیل نہیں تھی. اس کے علاوہ جو حکومتی جو ہے حکومتی ارکان ان کی تعداد بھی ماضی کے مقابلے میں کم تھی, جبکہ اپوزیشن کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر کچھ 70 کے قریب ارکان تھے. تو ایک دو موقعوں پر جو ہے اپوزیشن کے چند ارکان کی جانب سے شیم یا مذمت کے الفاظ جو ہیں وہ سامنے آئے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں. اپوزیشن نے سکون سے وہ جو ہے وزیر خزانہ ان کی تقریر سنی, جبکہ جو ہے حکومتی ارکان بھی گاہے بگاہے جب اعلانات کیے جاتے تھے ٹیکس کی مد میں یا جو بھی بجٹ میں جو ہے اصلاحات یا دوسری چیزیں, تو اس پر وہ جو ہے ان کی وزیر خزانہ کی حمایت میں جو ہے وہ ڈیسک پہ جاتے تھے.
ذیشان ظفر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جیسا کہ پاکستان کا وفاقی بجٹ ہمارا موضوع ہے آج کے پروگرام کا, ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ماہر اقتصادیات اور صحافی مجید شیخ, اور ہمارے اقتصادی رپورٹر آصف فاروقی بھی اس وقت لندن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم مدد لیں گے ان بجٹ کے تجزیے میں ان سے. مگر پہلے چلتے ہیں سارا حسن کے پاس جنہوں نے بجٹ تقریر سنی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی. سارا یہ بتائیے کہ مجموعی فوکس اس بجٹ کا کیا تھا؟
جی عمر, جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں زرعی شعبہ ایک اہمیت رکھتا ہے, بہت زیادہ لوگوں کی ملازمتیں اس شعبے سے وابستہ ہیں, اور اس شعبے نے بہت ہی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے, اس کی شرح نمو بھی مائنس رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آج کی جو بجٹ تقریر تھی اس کا فوکس ہی ایگریکلچر سیکٹر تھا, زرعی شعبہ تھا. وزیر خزانہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبے کو 15 ارب روپے مالیت کے ٹیکسوں کی چھوٹ دی جا رہی ہے, کھاد کی بوری یوریا کھاد کی بوری 1800 روپے سے کم کر کے 1400 روپے کرنے کا اعلان کیا گیا, جبکہ فاسٹ فوڈ خاد جو ہوتی ہے اس کی قیمت بھی 2800 روپے فی بوری سے کم کر کے 2500 روپے کرنے کا اعلان کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیوبل چلانے کے لیے جو بجلی دی جاتی ہے اس کے ریٹس جو ہیں وہ 5.35 روپے فی یونٹ کر دیے گئے ہیں, اور اس کی مد میں حکومت 27 ارب روپے ان کو سبسڈی دے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ زرعی قرضوں کی مد میں جو شرح سود ہے اس کی کمی میں بھی 2% تک کمی کا اعلان کیا گیا, تاکہ کاشتکاروں کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنی فصل کاشت کر سکے. تو دیکھا جائے تو اوور آل اس بجٹ کا فوکس دو چیزوں پر تھا, ایک ایگریکلچر اور دوسرا ایکسپورٹ. ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی پاکستان کی کارکردگی کافی مایوس رہی ہے, اور برآمدات میں ہمیں 19% کی کمی آئی ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں. تو اس دفعہ وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ سپیچ میں 5 ایسے شعبوں کا اعلان کیا جن کے اوپر ٹیکس کو زیرو کر دیا گیا ہے, جس میں قالین سازی کا شعبہ ہے, کھیلوں کی مصنوعات بنانا, ٹیکسٹائل, چمڑے کی مصنوعات اور سرجیکل مصنوعات, ان تمام چیزوں کے لیے مراعات کا بھی اعلان کیا گیا, ایکسپورٹ ری فائنینس کا بھی اعلان کیا گیا. تو ظاہر لگتا ایسا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ان دو شعبوں کے لیے کافی بہتر رہا, اور اس سلسلے میں کافی اعلانات کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ عمر میں آپ کو ایک کلپ سناؤں گی اسحاق ڈار صاحب کا انرجی کے حوالے سے, کیونکہ انرجی ہمارا بڑا ہمیشہ مین فوکس رہا ہے. تو ڈار صاحب نے انرجی کے حوالے سے کہا,
ہم توانائی کے شعبے میں ایسی سرمایہ کاری کر رہے ہیں جس سے ملک میں کئی سالوں سے جاری لوڈ شیڈنگ سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. بڑھتی ہوئی طلب کے مطابق گیس میسر ہوگی انشاءاللہ.
جی عمر افریدی صاحب, یہ بات انہوں نے کہی کہ گیس کی بھی نئے وسائل تلاش کیے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی ترقیاتی پروگرام ہے اس میں صرف توانائی کے شعبے کے لیے 112 ارب روپے رکھے گئے ہیں.
جی سارا حسن, اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب اس بجٹ کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں عام آدمی کے لیے کیا ہے, ٹیکسوں میں چھوٹ اور اسی طرح دیگر امور پر. اس وقت ماہرین ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں, میرے ساتھ ہیں ماہر اقتصادیات جناب مجید شیخ صاحب اور ہمارے اقتصادی رپورٹر آصف فاروقی. آصف, پہلے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹیکسوں میں چھوٹ اور نئے ٹیکس, اس کا ذرا مجھے بتائیے کہ اس میں کیا توازن ہے, کیا کہا گیا ہے؟
دیکھیے عمر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں آج کل یا اب کافی عرصے سے معاملہ جو چل رہا ہے وہ ٹیکسوں کی چوری روکنے کا ہے اور ٹیکس سے جو لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں ان کو ٹیکس لیٹ میں لانے کی ضرورت جو ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے. تو جو نئے ٹیکسز تو ہم اس میں نہیں نظر آ رہے کہ نئے ٹیکسز کوئی بڑی مقدار میں نہیں ہے, لیکن جو گورنمنٹ کا فوکس نظر آ رہا ہے کہ وہ سیکٹرز جو ٹیکسوں کی چوری کر رہے تھے یا ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ایک طرح سے کوشش کی گئی ہے. مثال کے طور پہ جو سپر ٹیکس ایک اوور آرچنگ ٹیکس لگا تھا پچھلے سال اس کو اس سال بڑھا دیا گیا ہے, یعنی اس سال بھی وہ لگا رہے گا. اس کے علاوہ جو لوگ بانڈز کے ذریعے اپنی جو جسے کہنے کالا دھن کو سفید کرنے کی کوشش کرتے تھے بانڈز لے لیتے تھے اس پہ ٹیکس جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. جائیداد میں لوگ ٹیکس بچانے کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے تھے جائیداد کی خرید و فروخت پہ ٹیکس جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو مزے کا نیا ٹیکس لگایا گیا ہے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر لگایا گیا ہے. ان کے جو اشتہارات تھے ان کے مطابق حکومت نے اندازہ لگایا کہ لوگ کتنا سرمایہ اس میں منافع کما رہے ہیں اس پہ ٹیکس لگایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو غیر ملکی ڈراماز پاکستان میں دکھائے جا رہے تھے اس کے ذریعے بہت بڑی مقدار میں پیسہ یہ لوگ بنا رہے تھے لیکن ٹیکس نہیں دے پا رہے تھے تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ہے. میک اپ کا سامان جو ہے اس پہ بہت زیادہ اور نیا ٹیکس لگایا گیا ہے. کھانے پینے کی ایسی اشیاء جو عام لوگ استعمال نہیں کرتے کیچ اپس ہو گئے یا اس طرح کی چیزیں ان پہ ٹیکس لگایا گیا. جو چھوٹ کی آپ نے بات کی اس پہ اگر ایک اس کا طائرانہ جائزہ لیا جائے تو وہ ایسی چیزیں ہیں بعض جو غریب لوگ عموماً جس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں جو ان میں جو زیادہ دلچسپ نظر آئی مجھے وہ دو باتیں ہیں. ایک تو ہے پرانے کپڑے جو امپورٹ یعنی لنڈے کے جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں اس پہ پچھلے سالوں سے ٹیکس لگ رہا تھا اور اگر پاکستان میں جو لوگ لنڈا بازار سے خریداری پر مجبور ہیں اگر وہ جاتے ہوں تو پچھلے سالوں میں لنڈے میں کپڑے اور پرانے جوتے جو ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ بہت بڑھ گئی تھی تو اس پہ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے. اس سے امید ہے کہ کم ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا جو پاکستان میں مسئلہ ہے وہ وائٹمنس کی کمی ہے اور لوگ وائٹمنس جو امپورٹڈ بعض تو وہ ہیں جو لوگ امپورٹڈ خرید لیتے ہیں باقی لوگ جو نہیں خرید سکتے وہ ویسے اب وائٹمنز ہیں جو آٹے میں حکومت جو ہے یا ملیں شامل کرتی ہیں وہ مہنگے ہوتے تھے تو ملیں جو ہے وہ کتراتی تھی اس کو شامل نہیں کرتی تھی حالانکہ قانون ضروری ہے تو اس پہ ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے. اب امید ہے کہ وہ اس میں ملاوٹ ہوگی وائٹمنز کی.
جی آصف, اب مجید شیخ صاحب سے میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زمینوں کی قیمتیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں حالانکہ سرمایہ کاری اس حساب سے نہیں ہوئی تو یہ اس کا کیا سبب ہے؟
اس کا سبب یہ ہے اور ساری دنیا میں یہ ایک عمل چلتا ہے کہ جب آپ کو اپنے ملک کی اکانومی پر اعتبار نہیں ہے نہ تو آپ فوراً زمین خرید لیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ اس کی قیمت بڑھے گی, حالانکہ جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ ببل بھی پھٹ جاتا.
یہ بتائیے, مختصراً بتائیے گا کہ یہ بجٹ حسب معمول حسب توقع خسارے کا بجٹ رہا ہے, ایسا کیوں ہے؟ معیشت کا انحصار قرضوں پر کیوں ہے, کب تک رہے گا؟
بات یہ ہے کہ سرکار اپنا خرچہ تو کم نہیں کرتی, اپنی تنخواہیں بڑھاتی جاتی, اپنی سہولیات بڑھاتی جاتی, نمبر ایک. نمبر دو, یہ بھی حقیقت ہے پاکستان میں کوئی اپنا ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتا, تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تقریباً 11% کا ڈفرنس ہے. یہ سرکار اپنے ہی بینکوں سے قرض لے گا, 1.7 trillion ہر کوارٹر میں لیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, لہٰذا ملیں بند ہوتی. انہوں نے ابھی ذکر کیا فاروقی صاحب نے کہ کارپیٹ, سپورٹس, لیدر. آپ دیکھ لیجئے کہ لیدر میں لاہور میں ہی پچھلے مہینے 5,000 لوگ فارغ کیے گئے ایک ہی فیکٹری سے, اور کاٹن ایک زمانے میں 10 سال پہلے پاکستان 13.9 million بیلز پروڈیوس کرتا تھا جبکہ ہندوستان تقریباً 11.8 کے گیڑے میں تھا. آج ہم تقریباً 9 پہ پہنچ چکے ہیں اور انڈیا ہم سے 4 times زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ پیسہ لگائیں نہ, پیسہ خود کھا جائیں, بینکوں سے قرض لیں وہ بھی کھا جائیں.
جی مجید شیخ صاحب, یہاں میں آصف فاروقی سے یہ پوچھنا چاہوں گا, مختصراً آصف یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا تجزیہ ہے, یہ بجٹ عوام پرور غریب پرور ہے؟ عوام کے لیے اس میں کچھ ہے؟
بہت مشکل ہے عمر آپ کے سوال کا مثبت انداز میں جواب دینا، کیونکہ بجٹ جو ہے وہ اب پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غریبوں کو سامنے رکھ کے بنایا جائے. حکومت اپنے جو معاشی اعداد و شمار ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو ایسی طرح دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بجٹ بناتی ہے کہ وہ لوگ اس کو قابل قبول سمجھیں. اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ یا یہ تصور کرنے کی کوشش کریں کہ بجٹ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو براہ راست فائدہ ہوگا، تو وہ ذرا مشکل ہے. کچھ چھوٹ دینے کی کوشش کی ہے حکومت نے، لیکن وہ بہت کم ہے.
مجید شیخ صاحب اور آصف فاروقی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ میرا ساتھ دینے کا. سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور کھیل کی خبریں سبانہ سے.
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے انیل کمبلے کی سربراہی میں لارڈز میں ہونے والے دو روزہ اجلاس کے اختتام پر کچھ سفارشات پیش کی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ کھیلوں کی مصنوعات بنانے والی کمپنیز ایسے بلے تیار کر رہی ہیں جن سے چوکے اور چھکوں کی مدد سے رنز میں بآسانی اضافہ ممکن ہے، جبکہ کرکٹ میں بلے کی لمبائی اور چوڑائی سے متعلق واضح قوانین موجود ہیں. ضرورت سے زیادہ رنز بنانے کے خدشات کے مد نظر آئی سی سی کے اجلاس میں کرکٹرز کی جانب سے نئی پابندیوں کے اطلاق کے نفاذ کی حمایت کی گئی ہے. اس کے علاوہ کرکٹرز کو انجری سے بچانے کے لیے جدید حفاظتی اقدامات کے تحت تمام بین الاقوامی میچز میں برطانوی معیار کے جدید ہیلمٹس کے استعمال کا نفاذ لازم قرار دیا جائے گا. ہیدر نائٹ اب انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم کی نئی کپتان ہیں. ہیڈ کوچ مارک رابنسن نے انہیں شارلٹ ایڈورڈ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نامزد کیا ہے. ہیدر نائٹ کہہ رہی ہیں یہ کپتانی ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، لیکن انہیں اس عزت افزائی پر فخر ہے اور ان کی ٹیم پاکستان کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز ضرور جیتے گی. انگلینڈ کے آل راؤنڈر عادل رشید کا کاؤنٹی چیمپئنز یورکشائر کے ساتھ 3 سالہ معاہدہ طے پا گیا ہے. ٹاپ سیڈ ٹینس پلیئر سرینا ولیمز نے فرینچ اوپن کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. سیمی فائنل میں انہوں نے ہالینڈ کی کیکی برٹنز کو 7-6 اور 6-4 سے شکست دی. دوسرے سیمی فائنل میں اسپین کی گاربینے مگوروزا نے امریکہ کی سمانتھا سٹوسر کو ہرا دیا. فرینچ اوپن میں مردوں کے سنگلز مقابلوں میں 2 سیمی فائنلز اینڈی مرے اور سٹین واورنکا اور نوویک جوکوویچ اور ڈومینک تھیم کے درمیان ہیں. فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے جن میں یہ کہا گیا تھا کہ فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو ضابطہ اخلاق کمیٹی کی جانب سے تحقیقات کی زد میں ہیں اور ان پر 3 ماہ کی پابندی عائد ہو سکتی ہے. فٹ بال کلب ایسٹن ویلا نے مینیجر کے عہدے پر رابرٹو ڈی ماتیو کی نامزدگی کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے. ان کی تقرری ریمی گارڈ کی جگہ عمل میں آئی ہے.
کھیلوں کا حوال آپ نے سبا ناز سے سنا. حج انتظامات میں بدعنوانی کے جرم میں پاکستان کے سابق وفاقی وزیر کو قید کی سزا. بھارتی ریاست اتر پردیش میں تشدد، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 24 افراد ہلاک. اور کھیلوں کا ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی سیربین میں آنے کو ہے ذرا دیر بعد. اس وقت کھیلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
پاکستان کے مالی سال سن 2016-17 کے لیے وفاقی بجٹ کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے جو 48.94 کروڑ روپے پر مشتمل ہے. آئندہ مالی سال کے دفاعی بجٹ میں پچھلے سال کے مقابلے اس سال 11% اضافہ کیا گیا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک ریلی پر فائرنگ ہوئی ہے جس میں 4 لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ ایران علاقائی مسائل پر برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا. شام سے حاصل مواصلات کے مطابق حلب شہر میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں فضائی حملوں میں 30 سے زیادہ شہری مارے گئے ہیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں درپیش علاقائی جنگوں کے خطرات کی وجہ سے اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو حل کرایا جائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ایک عدالت نے پاکستانی حاجیوں کے لیے کیے گئے انتظامات میں ہونے والی بدعنوانی کے مقدمے میں سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی سمیت 3 افراد کو قید کی سزا سنائی ہے۔ حامد سعید کاظمی سابق حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور تھے۔ سن 2010 میں درج ہونے والے اس مقدمے کی وجہ سے انہیں اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔
اسپیشل جج سینٹرل نذیر احمد نے حج انتظامات میں بدعنوانی کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی اور سابق ایڈیشنل سیکرٹری مذہبی امور آفتاب اسلام کو 2 مقدمات میں 6-6 برس قید اور 14,83,00,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر ان مجرمان کو مزید 2 برس قید بھگتنا ہوگی۔ عدالت نے سابق ڈائریکٹر جنرل حج راؤ شکیل کو 3 مقدمات میں مجموعی طور پر 18 برس قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ انہیں بھی 14,93,00,000 روپے جرمانہ دینا ہوگا اور عدم ادائیگی پر انہیں مزید 2 سال قید بھگتنا ہوگی۔ خیال رہے کہ ان مجرمان کی تمام سزائیں ایک ہی وقت میں شروع ہوں گی اور اس لحاظ سے یہ 6 سال کا عرصہ قید میں گزاریں گے۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو مجرمان عدالت کے احاطے میں موجود تھے اور اس فیصلے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مجرمان کا کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ عدالت نے اس مقدمے کے مرکزی ملزم احمد فیض کو، جو تاحال مفرور ہیں، وطن واپس لانے کے لیے ایف آئی اے کو تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی ہے، جن میں انٹرپول سے رابطہ بھی شامل ہے۔ حاجیوں کے لیے رہائش کے حصول میں بدعنوانی کا معاملہ سن 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سامنے آیا اور ان افراد پر عازمین حج کے لیے مہنگے داموں کرائے پر عمارتیں حاصل کرنے کا الزام تھا۔ حج انتظامات میں ہونے والی بدعنوانی کی نشاندہی نہ صرف ارکان پارلیمنٹ بلکہ سعودی عرب کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی کی تھی۔ سعودی شہزادے بندر بن خالد بن عبدالعزیز ال سعود نے بھی اس سلسلے میں پاکستان کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا تھا۔ خط میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ حج کے دوران 35,000 پاکستانی حاجیوں کے لیے حرم سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جو رہائش گاہیں 3,350 سعودی ریال میں مل رہی تھی، وزارت حج کے اعلیٰ حکام نے حرم سے 3.5 کلومیٹر دور وہی رہائش گاہیں عازمین حج کے لیے 3,600 سعودی ریال پر حاصل کی تھیں۔ اس مقدمے میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اور پنجاب اسمبلی کے رکن عبد القادر گیلانی سے بھی تحقیقات کی گئی تھی۔ مجرم راؤ شکیل کو یوسف رضا گیلانی کے حکم پر ڈائریکٹر جنرل حج کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
امریکی دفتر خارجہ نے عالمی دہشت گردی کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے اب سے کچھ دیر قبل واشنگٹن میں نامہ نگار برجیش اپادھیائے سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ رپورٹ جنوبی ایشیا کے بارے میں کیا کہتی ہے۔
جی دیکھیں، رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا ابھی بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا فرنٹ لائن بنا ہوا ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی کاروائی سے القاعدہ کمزور ہوا ہے، لیکن افغانستان میں جو کئی حملے ہوئے ہیں انہیں پاکستان میں موجود محفوظ پناہ گاہوں سے انجام دیا گیا ہے، اور وہیں پاکستان پر لشکر طیبہ، جیش محمد اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف ایک ٹھوس مکمل کاروائی نہیں کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2015 میں پاکستان میں بھی دہشت گردی سے متعلق جو واقعات ہیں ان میں کمی آئی، لیکن سکولوں اور دوسرے ایسے ٹھکانوں کو شدت پسندوں نے نشانہ بنانا جاری رکھا ہے۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنے والی ایجنسی پیمرا نے لشکر طیبہ سے متعلق دونوں تنظیم جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کے میڈیا کوریج پر روک لگا دی، لیکن حکومت نے ان کے چندہ جمع کرنے کی کاروائی پر کسی طرح کی روک نہیں لگائی۔ اور رپورٹ کے مطابق لشکر طیبہ اور جیش محمد دونوں ہی پاکستان میں سرگرم ہیں، تربیت دے رہے ہیں اور پیسہ جٹا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے افغان طالبان اور حقانی نیٹورک کو بات چیت کے لیے مذاکرات کے لیے راضی کرنے کی کوششوں میں مدد کی ہے. جنوبی ایشیا میں ہی بنگلہ دیش کا بھی ذکر ہے اور بنگلہ دیش میں کہا گیا ہے کہ وہاں دہشت گردی کے معاملوں میں تیزی ریکارڈ کی گئی ہے اور وہاں القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ دونوں ہی نے غیر ملکی افراد اقلیتوں اور سیکولر بلاگروں پر حملوں کی ذمہ داری لی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بھارت اور امریکہ کے بیچ تعاون میں بھی خاصی تیزی آئی ہے.
تو برجیش یہ بتائیے کہ دنیا کے باقی ملکوں میں جہاں صورتحال کوئی بہت زیادہ پرامن نہیں ہے اس کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے؟
جی ہاں, اس میں خاصا ذکر ہے دنیا کے باقی ممالکوں کا, لیکن دفتر خارجہ کے مطابق کہ ایران ابھی بھی دہشت گردی کو سرپرستی کرنے والا ملک ہے, یعنی سٹیٹ سپانسر آف ٹیرر ہم جسے کہتے ہیں وہ ہے. ابھی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے جوہری معاملوں پر ضرور بین الاقوامی برادری کے ساتھ سمجھوتا کیا, لیکن اس نے حزب اللہ اور دوسرے شدت پسند جو تنظیم ہیں ان کو مالی مدد اور تربیت دینا جاری رکھا ہے, اور خود کو اسلامک اسٹیٹ کہنے والے تنظیم نے اپنی پہنچ, اپنا دائرہ میں اس میں کافی اضافہ کیا ہے. رپورٹ کے مطابق عراق اور سیریا میں اسلامک اسٹیٹ کے قبضے والے علاقوں میں کمی آئی, لیکن پوری دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا خطرہ ابھی اسی تنظیم سے ہے.
تو برجیش یہ بتائیے کہ یہ رپورٹ دفتر خارجہ کی تو ہر سال جاری ہوتی ہے جس میں دہشت گردی کے بارے میں ان کی جو بھی معلومات ہیں وہ دی جاتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ کیا اہمیت ہے اس رپورٹ کی؟
بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ایک سالانہ رپورٹ ہے, پبلک ڈاکیومنٹ ہے جو دفتر خارجہ تمام ایجنسیوں اور اپنے سفارت خانوں کی رپورٹوں کو ملا کر تیار کرتا ہے, اور دہشت گردی کے خلاف جو حکمت عملی تیار کرنے میں اس کی مدد لی جاتی ہے.
یہ تھے واشنگٹن سے نامہ نگار برجیش اپادھیائے. اور اب چلتے ہیں بھارت, جہاں ریاست اتر پردیش کے شہر متھورا میں غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کی کارروائی کے دوران پرتشدد جھڑپوں میں دو پولیس اہلکاروں سمیت 24 افراد مارے گئے ہیں. تفصیل کے مطابق شہر کے ایک سرکاری پارک پر ایک سیاسی گروہ کے حامیوں نے قبضہ کر لیا تھا. یہ تنظیم جنگ آزادی کے رہنما سبھاش چندر بوس کے نام پر ملک میں سیاسی انقلاب لانے کی کوشش کر رہی تھی. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
ہائی کورٹ کے حکم پر متھرا کے پولیس جب شہر کے جواہر باغ پارک کے ناجائز قبضے کو ہٹانے کے لیے پہنچی تو وہاں گولیاں چلنے لگیں. اس ابتدائی کارروائی میں پولیس کے دو اعلی اہلکار مارے گئے. پولیس مسلح مزاحمت کے لیے تیار نہیں تھی. اتر پردیش پولیس کے سربراہ جاوید احمد نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا,
پولیس کی اور سے کل ملا کر 23 پولیس والے اسپتال میں بھرتی ہیں, جن میں سے کچھ کو فائرارم کی انجری ہے, بلیٹ انجری ہے, اور باقی کو گمبھیر چوٹیں ہیں لاٹھی ڈنڈے سے. کل ملا کر کے ابھی تک ہم نے 47 کٹے اور 6 رائفلیں اور 178 زندہ کارتوس برآمد کیے ہیں جواہر باغ سے, جو وہاں کے جو لوگ تھے وہ چھوڑ کے گئے ہیں یا ان سے برآمد ہوئے ہیں. اس کے اترکت 15 گاڑیاں اور 6 موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہوئی ہیں.
جنگ آزادی کے رہنما سبھاش چندر بوس کے حامی بتانے والے سینکڑوں لوگوں نے جواہر باغ پر 2 برس سے قبضہ کر رکھا ہے. کل رات سے چلنے والی شدید جھڑپ کے بعد پولیس نے 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے سربراہ جاوید احمد نے بتایا کہ اس کارروائی میں 2 اعلی پولیس اہلکاروں سمیت 24 افراد مارے گئے ہیں.
اب تک کی سوچنا کے انوسار کل ملا کر 22 اپدروی جان گنوا چکے ہیں, جن میں سے 11 آگ میں جھلس کر مرے ہیں. وہ آگ جو انہوں نے خود لگائی تھی اس میں جھلس کر مرے ہیں, اور باقی جو ہیں لاٹھی ڈنڈے کی یا ان پرکار کی چوٹ سے مرے ہیں. ان میں سے ایک مہیلا ہے, باقی پرش ہے. پولیس کی اور سے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے 2 جوان ادھیکاری یہ شہید ہوئے ہیں.
یہ لوگ کئی ریاستوں سے متھرا پہنچے تھے اور 2 برس کے دوران جواہر باغ کے وسیع و عریض پارک میں آباد ہو گئے تھے. وہاں ان لوگوں نے عارضی مکانات بنا لیے تھے. بی جے پی نے الزام عائد کیا ہے کہ دراصل زمین پر قبضہ کرنے والی مافیا تھی اور اتر پردیش کی سماجوادی پارٹی کی حکومت بقالون کے اس مافیا سے ملی ہوئی تھی.
یہ جو کانڈ ہوا ہے جو پوری طرح سے شرمسار کرنے والا ہے, پولیس کا منوبل بہت گرا ہوا ہے, اور یہ شڈینتر کے تحت ہوا ہے. سماجوادی پارٹی کی سرکار اور یہ بھو مافیا کا گٹھ جوڑ ہے, اس کے کارن یہ سب ہوا ہے. وہاں کیسے بھو مافیا آئے, پہلے چھوٹی چھوٹی سنکھیا میں آئے, پھر ان کی سنکھیا بڑھتی چلی گئی, ان کے راشن کارڈ بنوائے گئے, راشن کی دکانیں اندر کھلوائی گئی, कौन सी ताकत थी, अदृश्य ताकत जो इस तरह के भू माफियाओं को ताकत दे रही।
ये ग्रुप सदर और वजीर आजम के इंतखाब के निजाम को खत्म करने का मुतालबा कर रहा था। उसका यह भी कहना है कि रुपए की जगह सुभाष चंद्र बोस के नाम की करेंसी चलाई जाए और पेट्रोल और डीजल की कीमत 1947 के रेट पर तय की जाए। बड़े पैमाने पर असला और बारूद की बरामदगी और मुसल्ला मुजाहमत के बाद पुलिस इस सियासी ग्रुप के नजरियात और उसकी सियासी बुनियाद को समझने की कोशिश कर रही है। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
भारत के जेर इंतजाम कश्मीर से तर्क सुकूनत करने वाले कश्मीरी पंडितों की अंजुमन ने वादी के जिला बडगाम में अपने एक मुकद्दस मुकाम पर जाने का ऐलान किया है। मुकामी मुसलमानों की तरफ से इस पर एतराज हुआ है, जिसकी वजह से कशीदगी पैदा हो गई है। यात्रा 11 जून को होगी। श्रीनगर से नमनगार रियाज मसरूर तफसील के साथ।
आचार्य अभिनव गुप्त शेषाद्री समारोह समिति नाम की एक अंजुमन ने ऐलान किया है कि बड़गाम जिले के बीरवा कस्बे में एक पहाड़ी पर जो घार है, इसमें 1000 साल पहले हिंदू फलसफी और सूफी दानिश्वर आचार्य अभिनव गुप्त ने तवील इल्मी सफर के बाद 1200 हवारियों समेत क्याम किया था। समिति ने इस वाकये के 1000 साल पूरे होने पर गुफा की यात्रा और वहां पूजा करने का ऐलान किया है, जिस पर मकामी मुसलमानों में तश्वीश पाई जाती है। वस्ती कश्मीर के मीरवाइज सईद अब्दुल लतीफ बुखारी कहते हैं कि इस मामले में पहले ही अदालत ने फैसला दिया है कि गार के अंदर मुस्लिम सूफी बुजुर्ग मियां शाह ने इबादत की थी।
अभिनव गुप्त जब कश्मीर में था वो 1025 में यहाँ कश्मीर में था, तो इस्लाम की आमद के बाद यहाँ के तारीखी मुकामात मजहबी मुकामात की हैसियत तब्दील हो गई है। अगर इस बीरवा की इस गौर को अभिनव हिंदुओं का मजहबी मुकाम तस्लीम किया जाए तो फिर जो है कश्मीर में बहुत सी जगह हैं, जामिया मस्जिद श्रीनगर है, खानकाह मोहल्ला है, इन पर भी तनाजा खड़ा हो सकता है।
इस दौरान अभिनव गुप्त समिति के कन्वीनर अजय भारती ने एक बयान में बताया कि उन्होंने किसी लंबी यात्रा का एहतमाम नहीं किया है, बल्कि 11 जून को सिर्फ एक दिन के लिए अफलातून कहलाने वाले आचार्य अभिनव गुप्त के गार में 1000 साल पूरे होने पर पूजा की जाएगी और यात्रा में हिंदू मुसलमान और सभी मजाहिब के लोग शामिल हो सकते हैं। बड़गाम के लोगों में भी इस ऐलान के बाद तश्वीश बढ़ रही है। बाशिंदों का कहना है कि एक गार को हिंदू और मुसलमानों के बीच मुंताजा बनाकर यहां फिरका वाराना भाईचारे को मजरूह किया जा रहा है। बीरवा के शहरी अब्बास रिजवी कहते हैं,
यहां जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा रहा है, इसकी तारीख पूरी दुनिया में नहीं मिलती और इस तारीख को बर्बाद करने के लिए ऐसे कुछ अनासिर, ऐसे कुछ शरपसंद तंजीमी जो काम करना चाह रही हैं, जो यहाँ ऐसी आग लगानी चाह रही हैं कि जो आग कभी बुझ न जाए।
अभी तक हुकूमत ने ये वाजह नहीं किया है कि समिति को यात्रा करने की इजाजत मिलेगी या नहीं। गौरतलब है हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खुतों में अलग अलग मौसमों में एक दर्जन से ज्यादा यात्राएं की जाती हैं। ये सभी यात्राएं गुज़श्ता एक दहाई के दौरान शुरू की गईं, जो अब एक बाकायदा अमल है। गुज़श्ता बरस भी कश्मीरी पंडितों की तरफ से जनूबी कश्मीर में वाकया कौसरनाग नामी एक चश्मे की यात्रा पर कई रोज तक कशीदगी जारी रही। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
और अब मशरक वस्ता का जिक्र। शामी हुकाम के मुताबिक अक्वामे मुत्तहिदा और रेड क्रॉस को 19 में से 17 इलाकों में इमदादी काफिले भेजने की इजाजत दे दी गई है। इन इलाकों की निशानदेही अक्वामे मुत्तहिदा ने की थी। तफसील नाजिया गुलजार की जुबानी।
शामी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका, फ्रांस और बरतानिया अक्वामे मुत्तहिदा से शाम के महसूर इलाकों में फजा से इमदादी सामान गिराने का अमल शुरू करने का मुतालिबा कर रहे हैं और इस पर बातचीत के लिए सलामती कौंसिल का इजलास आज हो रहा है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के मजाफात में शामी हुकूमत के हाथों महसूर इलाके दारिया में 2012 के बाद पहली मरतबा इमदादी अशिया का काफिला बुध को पहुंचा, जिसमें अद्वियात, बच्चों का दूध और वैक्सीन थी, लेकिन इन अशिया में खुराक शामिल नहीं। अक्वामे मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक इस इलाके में 4000 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं, जो कि सरकारी फोर्सेस के घेरे की वजह से यहां फंसे हुए हैं। गुज़श्ता रोज अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि ये इमदाद जेरे मुआसरा इलाकों के लोगों की तवक्कुआत और जरूरियात पूरी नहीं कर सकती, जिसके लिए फजाई इमदाद जरूरी है।
It is far from sufficient.
सैकड़ों हजारों शामियों को जिंदा रहने के लिए बाकायदगी से इमदाद तक रसाई देने की जरूरत है। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अमरीकी हुकाम को इस सिलसिले में ब्रीफिंग दी है कि शाम के महसूर इलाकों में फिजा से खुराक कैसे पहुंचाई जा सकती है।
उधर अक्वामे मुत्तहिदा के लिए बरतानवी सफीर मैथ्यू राइक्राफ्ट का कहना था कि दारिया में भेजी गई इमदाद नाकाफी है और बहुत ताखीर से पहुंची और के
ملک کا وفد سلامتی کونسل کے اجلاس میں فضا سے امداد گرانے کی تجویز کو اجاگر کرے گا. برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنٹ نے انٹرنیشنل سیریا سپورٹ گروپ ISSG کی جانب سے شام کے علاقوں میں دی جانے والی محدود امداد پر رضامندی کرنے پر تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ فضا سے امداد پہنچانا مشکل، مہنگا اور خطرناک ہے، اور یہ عمل بہت سے محصور علاقوں میں انسانی مشکلات کو حل کرنے کا آخری حربہ ہے. روس نے امدادی قافلے کی آمد کو مثبت قدم قرار دیا ہے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے روس سے کہا ہے کہ وہ شام میں فضا سے امداد پہنچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. اس سے پہلے شامی حکومت نے اقوام متحدہ کی جانب سے محصور علاقوں کے لیے انسانی امداد کی متعدد اپیلوں کو نظر انداز کیا ہے. گزشتہ ماہ تمام فریقوں کے سمجھوتے کے باوجود ایک امدادی قافلے کو داریا میں جانے سے روک دیا گیا تھا. بدھ کو داریا میں امدادی سامان اقوام متحدہ، عالمی ریڈ کراس اور شامی ہلال احمر کی ٹیموں نے پہنچایا ہے. دوسری جانب شام کی سول ڈیفنس فورس کے مطابق حلب کے شمالی شہر کے قریب شام کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملے میں 31 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں.
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے. انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کے ہفتہ وار فیچر کھیل سے کھیل کے میدان سے کا. ترتیب و پیشکش عبدالرشید شگور کی ہے.
بیٹنگ میں ڈیپتھ بھی ہماری ان سے زیادہ ہے، تو کوشش کریں گے کہ
انٹرنیشنل کرکٹ میں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو کنسسٹنسی آنا بہت لازمی ہے.
وراٹ کوہلی ایسی استھتی میں ہیں کہ وہ کپتانی سنبھال سکتے ہیں.
پہلے کے خزانے میں محض چند تصویر بتا یا چند حسینوں کے خطوط ہوں.
اینڈ مری ڈز میک اٹ ٹو گیٹ انادر فرینچ اوپن سیمی فائنل.
کوچ کے بغیر پاکستانی ٹیم کی ٹریننگ. انگلینڈ میں سری لنکن بیٹنگ تتر بتر، تو کیا یہی کچھ پاکستانی ٹیم کے ساتھ بھی ہوگا؟ بھارتی کرکٹ میں چڑھتے سورج کو سلام اور پہلے کی قیمتی اشیاء کا نیلام. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. انگلینڈ کے دورے کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان اگلے چند روز میں ہونے والا ہے. صرف ایک دو ناموں کے علاوہ یہ بات سب کو پتا ہے کہ ٹیم میں کون کون شامل ہوگا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہیڈ کوچ مکی آتھر منظر نامے سے غائب ہیں. انگلینڈ کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن مکی آتھر ابھی تک پاکستان نہیں پہنچ پائے ہیں اور نہ ہی انہیں کئی کھلاڑیوں کے بارے میں معلومات ہیں. قصور مکی آتھر کا نہیں ہے، جنہوں نے آسٹریلوی شہریت اختیار کر لی ہے اور اب پاسپورٹ ملنے کے بعد وہ ویزا لگوا کر پاکستان پہنچنے والے ہیں، لیکن تب تک تربیتی کیمپ ختم ہو چکا ہوگا. قصور پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے، جس نے مکی آتھر کو کوچ منتخب کرتے ہوئے کیا یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس شخص کو وہ پاکستانی ٹیم کا کوچ بنانے جا رہا ہے وہ بر وقت پاکستانی ٹیم کو دستیاب ہوگا بھی یا نہیں. پاکستانی ٹیم نہ ہوئی آئی پی ایل کی کوئی فرنچائز ہو گئی کہ ایونٹ شروع ہونے سے چند روز پہلے کوچ آیا، کھلاڑیوں کے ساتھ رہا، معاوضہ لیا اور چلتا بنا. 2010 کے اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے بعد یہ 6 سال میں پاکستانی ٹیم کا انگلینڈ کا پہلا دورہ ہے. اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد عامر پر اس وقت تمام تر نظریں ہیں کہ ویزا ملنے کی صورت میں اگر وہ انگلینڈ جاتے ہیں تو وہاں انہیں کس طرح کے دباؤ کا سامنا ہوگا. آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیو رچرڈسن محمد عامر کی حمایت میں بولے ہیں کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکے، اب ان پر اعتراض کیسا. پاکستان کے ون ڈے کپتان اظہر علی کے خیال میں وقت اب پہلے جیسا نہیں رہا.
اوبیسلی کم بیک کرنا اس طرح کی سچویشن سے وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے, وہ کر چکا ہے. وہ اوبیسلی انگلینڈ ایسی جہاں پہ کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو ہوپ فلی کہ وہاں جا کے اسی طرح جس طریقے سے کم بیک کیا اسی طرح اس پریشر کو عامر ہینڈل کرے گا.
انگلینڈ کے خلاف سیریز میں سری لنکا کی جو درگت بنی ہے اس کے بعد بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی بیٹسمینوں کا بھی وہی حال کہیں نہ ہو جائے, لیکن مڈل آرڈر بیٹسمین اسد شفیق اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے.
دیکھیں کنڈیشنز تو آف کورس چیلنجنگ ہیں وہاں پہ, لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں گے سری لنکا کی بیٹنگ کا اور ہماری بیٹنگ کا, تو ہماری بیٹنگ ایکسپیرینس ہم سے زیادہ. یونس بھائی, مرزا بھائی جیسے پلیئرز ہیں ہمارے پاس جن کے بہت زیادہ رن ہے, بیٹنگ میں ڈیپتھ بھی ہماری ان سے زیادہ ہے. تو کوشش کریں گے کہ جو غلطیاں بولو وہاں پہ کریں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کنڈیشنز ہیں وہاں کا, ویدر, ان کی بالنگ, وکٹ.
پاکستانی ٹیم کا یہ دورہ اوپنرز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے, اور شان مسعود کو یقین ہے کہ وہ جمی اینڈرسن اور سٹورٹ براڈ کا ترنے والا نہیں بنیں گے.
جیسی بھی کنڈیشنز ہوں, جو بھی ہوں, میں وہاں پرفارم کروں, انگلینڈ میں آپ پرفارم کریں گے تو آپ کا وہیں سے نام بنے گا اور وہی چیز آپ کو آگے لے کے چلے گی.
لیکن شان مسعود کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اچھی کارکردگی کا براہ راست تعلق مستقل مزاجی سے ہوتا ہے.
انٹرنیشنل کرکٹ میں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو کنسسٹنسی آنا بہت لازمی ہے. اگر آپ دنیا کے سارے ینگ پلیئرز دیکھیں جو اپنے ملک کے لیے آج کل کچھ لوگ کیپٹن بھی ان میں سے بن چکے ہیں, اس میں آپ وراٹ کوہلی کو دیکھ لیں, کین ولیمسن کو دیکھ لیں, اسٹیو اسمتھ کو دیکھ لیں, جو روٹ کو دیکھ لیں, انہوں نے وہ ریسپانسبلٹی لی ہے اور کنسسٹنسی ان کے گیم میں ہے, جس کی وجہ سے آج جیسے میرے 3 سال میں 60 ٹیسٹ ہیں, ان کے 3 سال میں 30-30 ٹیسٹ ہیں.
کے میدانوں میں ان دنوں وراٹ کوہلی کا بول بالا ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے کھیل رہے ہوں یا رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے, رنز ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور روکے بھی کون. اسی شاندار کارکردگی کے سبب بھارت میں اب یہ صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ون ڈے اور T20 کی کپتانی مہیندر سنگھ دھونی سے لے کر وراٹ کوہلی کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ تینوں فارمیٹس میں کپتانی کر سکیں. تو کیا اس بات کو یہ سمجھا جائے کہ بازی اب مہیندر سنگھ دھونی کے ہاتھ سے نکلنے والی؟ دلی سے بی بی سی ہندی کے ہمارے ساتھی آدیش کمار گپتا نے اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے.
پچھلے دنوں ہندوستان کے سابق کپتان اور ٹیم انڈیا کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر روی شاستری نے یہ کہہ کر ایک طرح سے ٹھہرے پانی میں کنکڑ پھینک کر اس میں ہلچل پیدا کر دی کہ اب وقت آ گیا ہے جب وراٹ کوہلی کو کرکٹ کے ہر فارمیٹ یعنی ٹیسٹ, ون ڈے اور T20 میں ٹیم کی کمان سونپ دی جائے. روی شاستری کو تو وراٹ کوہلی کو کپتان بنانے کی اتنی بےتابی ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا بس چلے, یعنی اگر وہ سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تو اب تک ایسا کر چکے ہوتے. خیر, روی شاستری کی بات کو لے کر جانے مانے صحافی ملے نیرو کہتے ہیں,
جب آپ کپتانی کسی اور کو سونپنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا کوئی کپتانی کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. ایسے میں جب دھونی کپتانی کر رہے تھے تب وراٹ کوہلی کو تیار کیا جا رہا تھا, اور وراٹ کوہلی ایسی استھتی میں ہیں کہ وہ کپتانی سنبھال سکتے ہیں. تو اچھا ہے کہ ایک جو تھنکنگ کیپٹن ہے, ایسے میں انہیں کپتانی سونپنے کی بات اگر کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی آشچر نہیں ہوتا مجھے.
ویسے روی شاستری سے پہلے ہندوستان کے سابق کپتان سورہ گانگلی بھی ایسا ہی کہہ چکے ہیں. تو کیا بڑھتے دباؤ کی وجہ سے دھونی کو واقعی اپنی کپتانی چھوڑ دینی چاہیے یا کچھ آرام لے کر تر و تازہ ہونا چاہیے؟ اسے لے کر جانے میں آنے کرکٹ ایکسپرٹ اور صحافی ایاز بیمن کہتے ہیں,
میرے خیال سے کیونکہ 2019 کا ورلڈ کپ ابھی بھی 3 سال باقی ہے اس میں, اور دھونی جو ہے اب 35 سال کے ہونے والے, تو شاید اس عمر کا تقاضا لگا کے کہا ہوگا. اور کچھ یہ بات بھی ہے کہ دھونی کا جو فارم ہے شاید اتنا بہتر نہیں ہے جتنا ہم سوچے تھے یا جتنا پچھلے سال تک تھا. تو اگر فارم ان کا بدلتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی ان میں وہ جوش و جنون ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے چاہیے, تو پھر ٹیم میں رہ سکتے ہیں, اور اگر ٹیم میں ہے تو پھر کیپٹنسی ان کے پاس رہنے کی بھی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے.
ویسے روی شاستری یہ بھی مانتے ہیں کہ دھونی کو ٹیم میں شامل رہنا چاہیے. تو کیا دھونی وراٹ کی کپتانی میں کھیلنا چاہیں گے؟ اسے لے کر ملے نیرو فرماتے ہیں,
یہ تو اکثر ہوتا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ سچن نے کتنے کپتانوں کی کپتانی میں کھیلا, اور سچن خود کپتان رہ چکے تھے, سورو گانگولی خود کپتان رہ چکے تھے, انہوں نے دھونی کی کپتانی میں کھیلا, نواب پٹوڑی بہت کم عمر میں کپتان ہو گئے تھے, اور سارے نامی گرامی انوبھوی کھلاڑی ان کے ساتھ کھیلتے تھے, لیکن وہ ایک بہت سفل کپتان ثابت ہوئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہت فرق پڑے گا.
خیال اپنا اپنا, پسند اپنی اپنی. سال 2019 میں ہونے والا عالمی کرکٹ ٹورنامنٹ ابھی بہت دور ہے. تب تک اس کی فارم کیسی رہے گی کون جانے. اور آج کی فکر کر کون سا ہندوستان نے پچھلے سال ون ڈے اور اس سال ہوا ٹی ٹوینٹی عالمی کپ جیت ہی لیا.
سر ڈان بریڈمن سے لے کر عظیم محمد علی تک دنیا کے مشہور کھلاڑیوں کے استعمال میں رہنے والی قیمتی اشیاء کی نیلامی نئی بات نہیں ہے. اور اب اس فہرست میں برازیل کے شہرہ آفاق فٹ بالر پیلے کا نام بھی شامل ہو رہا ہے جن کی ذاتی اشیاء لندن میں نیلامی کے لیے پیش کی جانے والی ہیں. آخر پیلے کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ اپنی ذات سے منسلک قیمتی اشیاء کو دوسروں کے حوالے کر دیں؟ تفصیل کے ساتھ شفیع نقی جامعی.
اپنی زندگی سے جڑی حسین یادوں سے کون منہ موڑ سکتا ہے, اور نہیں کوئی ان یادوں کو تازہ کرنے والی قیمتی اشیاء کو خود سے دور کرنے کے بارے میں کبھی سوچ سکتا ہے کہ جو زندگی بھر ساتھ رہی ہوں. لیکن برازیل کے شہرہ آفاق فٹ بالر پیلے ایسی 10, 20, 100, 200 نہیں بلکہ تقریباً 1500 اشیاء کو نیلام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں جو اس کھیل کا حصہ رہی ہیں جس سے انہیں کل بھی محبت تھی اور تادم آخر رہے گی. خود پیلے کہتے ہیں کہ ان قیمتی اشیاء کو اپنے سے دور کرنے کا فیصلہ اتنا آسان نہ تھا, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان اشیاء کی دیکھ بھال اب وہ بہتر طور پر نہیں کر سکتے, لہٰذا انہیں دنیا کے سپرد کر دینا چاہیے, اس سے ان کے مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے. واضح رہے کہ مقاصد میں برازیل کا ایک اسپتال ہے جس کی پہلے مالی مدد کرتے ہیں اور وہ اس نیلامی سے ہونے والی آمدنی کا کچھ حصہ اسی اسپتال کو دیں گے. اور اب یہ بھی سن لیجئے کہ اس نیلامی میں شامل اشیاء میں قابل ذکر چیزیں کون کون سی ہیں. پہلے, دنیا کے واحد فٹ بالر ہیں جنہوں نے 3 ورلڈ کپ جیتے ہیں اور ان کے تینوں گولڈ میڈلز نیلامی میں رکھے گئے ہیں, اور تو اور ہر تمغے کی مالیت 1 سے 2 لاکھ ڈالر بتائی گئی ہے. 1970 کا ورلڈ کپ جیتنے پر پہلے کو جیوز ریمٹ ٹرافی دی گئی تھی, اس کا ریپلیکا بھی نیلامی میں رکھا گیا ہے, اور نیلامی میں سب کی توجہ کا مرکز وہ فٹ بال ہوگی جس سے پہلے نے اپنا 1000واں گول اسکور کیا تھا. اس نیلامی میں پہلے کے وہ جوتے بھی رکھے گئے ہیں جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے موضوع پر بننے والی فلم اسکیپ ٹو وکٹری میں پہنے تھے. اس فلم میں ان کے ساتھ, یاد ہے نا, ورلڈ کپ جیتنے والی انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان بابی مور نے بھی کام کیا تھا. نیلامی میں پہلے کے پرانے پاسپورٹ, ڈرائیونگ لائسنس کے علاوہ تاج اور مختلف شہروں کی اعزازی چابیاں, کنجیاں وغیرہ سب شامل ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے کے خزانے میں محض چند تصویریں بتاں یا چند حسینوں کے خطوط ہوں. ہیں تو وہ بھی, لیکن بھائیو وہ نیلامی میں نہیں آ رہے, یعنی فٹ بال, جوتے, تمغے, میڈلز وغیرہ تک کی ہے بس یہ نیلامی. خوش
Murray serving. Gasquet with the backhand return. It's long. And Murray does make it to yet another French Open semi-final.
French Open کے مقابلے اس مرتبہ بارش سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں, اور خواتین مقابلوں کی نمبر 2 سیڈ اگنیشکا رادوانسکا نے اپنی شکست کا ذمہ دار تو منتظمین کو قرار دے دیا جنہوں نے بقول انہیں بارش میں کھیلنے پر مجبور کیا. عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ اور عالمی نمبر 2 اینڈی مرے کی پیش قدمی جاری ہے, اور دونوں کھلاڑی سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں. دوسری جانب خواتین کے مقابلوں میں عالمی نمبر 1 سرینا ولیمس نے بھی سیمی فائنل میں قدم رکھ دیا ہے, اور ان کی نظریں اب 22ویں گرینڈ سلیم ٹائٹل پر لگی ہوئی ہیں تاکہ وہ اسٹیفی گراف کا ریکارڈ برابر کر سکیں. اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
آج سیربین کا بڑا موضوع پاکستان کا وفاقی بجٹ رہا. بجٹ کا مجموعی حجم 48 خرب روپے سے زیادہ ہے. کس شعبے کے لیے کتنی رقم مختص کی گئی ہے, کون سے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز ہے, اور مراعات کی سفارش کن شعبوں کے لیے کی گئی ہے, ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں, جہاں دوسری تازہ ترین ملکی اور عالمی خبریں بھی موجود ہیں. اور جو خبر اس وقت قارئین کی سب سے زیادہ توجہ پا رہی ہے وہ بجٹ سے متعلق ہی ہے. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو خبر زیادہ پڑھی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے, امریکہ سے تعاون غلطی تھی, اب تعاون نہیں کریں گے, یہ کہنا ہے ایران کے رہبر اعلی کا. اس کے علاوہ جو خبر ابھی شائع ہوئی ہے فیچرز اور تجزیے میں, اس کا عنوان ہے, شریف خاندان کا ملک پر عدم اعتماد. اور اس کے علاوہ جو خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے تیسرے نمبر پر, وہ اس بچے سے متعلق ہے, جاپانی بچے سے جو ایک ہفتے پہلے جنگل میں گم ہو گیا تھا. سیربین اس کے ساتھ ہی ختم ہوا, ایڈیٹر تھی. اس کے علاوہ جو خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے تیسرے نمبر پر,
وہ اس بچے سے متعلق ہے، جاپانی بچے سے جو ایک ہفتے پہلے جنگل میں گم ہو گیا تھا۔ سیربین اس کے ساتھ ہی ختم ہوا۔ ایڈیٹر تھی مہپارا صفدر، پروڈیوسر نازیہ میمن، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے کرس مارشل، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سیربین کی ٹیم کو اجازت، خدا حافظ۔ اور آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان کے مالی سال سن 2016-17 کے لیے وفاقی بجٹ کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے جو 48.94 کروڑ روپے پر مشتمل ہے۔ آئندہ مالی سال کے دفاعی بجٹ میں پچھلے سال کے مقابلے اس سال 11% اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مبینہ پولیس مقابلے میں 4 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک ریلی پر فائرنگ ہوئی ہے جس میں 4 لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بین الاقوامی ادارے ہلال احمر کا کہنا ہے کہ لیبیا کے مغربی ساحل سے ملنے والی لاشوں کی تعداد 117 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ لاشیں سب سہارا افریقہ سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے پناہ گزینوں کی ہیں۔ اور بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے ریو ڈی جنیرو میں حصہ لینے والی پناہ گزینوں پر مشتمل اپنی پہلی ٹیم کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔